الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے خواتین و حضرات نے سماعت فرمایا کہ انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ اس کی باطنی زندگی کا بھی اس کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ظاہری اعمال خوب اچھے ہوں اور باطن اس کا اجڑا ہوا ہو تو انسان کی زندگی بے رونق ہوتی ہے، بے چینی پر مشتمل ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی میں وہ خیر و برکتیں نہیں ہوتی جو ایک صاحب ایمان کی زندگی میں ہونی چاہیے. وجہ اس کی یہ بتائی کہ دل کے اندر روگ لگے ہوتے ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں، اذیت رسانی ہوتی ہے، اور دلوں کے اندر حسد، کینہ، بغض، نفرت و عداوت، تکبر، اور اسی کے ساتھ ساتھ حق تلفیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی طرف بسا اوقات ہماری توجہ نہیں جاتی، جس کی وجہ سے اندر کا چمن ہمارا اجڑا ہوا ہوتا ہے. مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ والدین کے اپنے حقوق ہیں. گزشتہ مضمون میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے متعلق احادیث اور مضامین سماعت فرمائے. آج بھی اسی لڑی کی ایک کڑی ہے جس میں پڑوسیوں کے حقوق کا بیان ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ہمیں سبق سکھایا ہے کہ انسان اس کے جہاں دیگر حقوق اس کے پر واجب ہوتے ہیں تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا احترام کرے، ان کی دیکھ بھال رکھے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے. پڑوسیوں کو ستانا، ان کو اذیت اور تکلیفیں اور طرح طرح سے ان کو اس انداز سے پریشان کرنا کہ وہ اس کے لیے روگ بنے ہوئے ہوں، تو یہ بہت خطرناک ترین برائی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون کا تذکرہ ہوا کہ بہت نیک نمازی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، کثیر عبادت انجام دینے والی ہے، لیکن فرمایا کہ پڑوسیوں کو ستاتی ہے، فرمایا دوزخی ہے. تمام تر عبادات ایک طرف اور یہ حق تلفی کہ جس میں وہ پڑوسیوں کو ستاتی ہو، زبان کی تیز ہوگی، بدتمیز اور بد اخلاق ہوگی. بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو حاوی ہونے کی وجہ سے اڑوس پڑوس کو بالکل دبا کے رکھتی ہیں. تو تمام تر عبادتوں کی کثرت کے باوجود جب آپ نے سنا کہ وہ پڑوسیوں کو ستاتی ہے تو فرمایا کہ دوزخی ہے. اسی کے مد مقابل ایک اور خاتون کا تذکرہ ہوا کہ جو عبادات پہ تو بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی نہیں ہے لیکن پڑوسیوں کو خوش رکھتی ہے، فرمایا جنتی ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد، دو طرح کے حقوق ہیں. ایک تو وہ عبادات ہیں، وہ معاملات ہیں جن کا تعلق بندے کا اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ہے. نماز، روزہ، حج، زکاۃ، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں براہ راست بندہ اور اللہ، ان دو کے درمیان یہ حقوق ادا کیے جاتے ہیں. بعض حقوق وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں. عباد جمع ہے عبدن کی، عبدن کا مطلب ہے بندہ. حقوق العباد بندوں کے حقوق، ان بندوں کے حقوق میں یہ پڑوسیوں کے حق بھی آتے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال رکھی جائے، خیال رکھا جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اذیت رسانی نہ ہو. ابھی آگے احادیث اور مضامین آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، یکے بعد دیگر تین مرتبہ آپ نے شدت کے ساتھ تاکید کے طور پر فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا. یکے بعد دیگر جب تین مرتبہ آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا، صحابہ لرز اٹھے کہ اللہ خیر کرے کہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا کہ من لا یؤمن جاروہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کے پڑوسی اس کی ایزاؤں سے مأمون اور محفوظ نہ ہو. پڑوسیوں کو اتنا ستاتا ہے، اتنا دکھ پہنچاتا ہے کہ کبھی بھی وہ کوئی بھی تکلیف سہنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی چوٹ پڑ سکتی ہے. من لا یؤمن جاروہ بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ اور مأمون نہ ہو، فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صاحب ایمان تو حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے یک بات دی گرے مسلسل پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی اتنی تاکید فرمائی, حتی ظننت انہ سیورثہ, میرا گمان یہ ہو گیا کہ شاید ان قریب کوئی حکم ایسا بھی نازل ہو جائے گا جس میں وہ رسا کی فہرست میں پڑوسی کو بھی شامل کر دیا جائے گا. تو اس قدر دھیان رکھنے کا اور اس قدر خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ انسان کا ہمدردی والا ہو, خیر خواہی والا ہو, کیا کیا حقوق ہیں وہ ساری تفصیل آ رہی ہے. اور اس لحاظ سے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کم از کم کسی کو نفع نہ پہنچائے تو کوئی نقصان پہنچانے والا نہ ہو. پڑوسی بھی تین طرح کے ہوتے ہیں, والجار ذی القربی والجار الجنبی والصاحب بالجنبی. قرآن کریم میں تین طرح کے پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا. ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو پڑوس میں بھی ہے ساتھ میں رشتہ دار بھی ہے, صاحب ایمان بھی ہے. یہ تمہیدی طور پر باتیں بتا رہا ہوں, تفصیلات ساری ابھی آئیں گی. دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ پڑوس کے اندر رہ رہا ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے. تیسرا پڑوسی وہ ہے جو ہمارے اچھا صاحب ایمان ہے. تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں تو رہتا ہے لیکن صاحب ایمان نہیں ہے. اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو چلتے پھرتے کہیں, ابھی جیسے ہم یہاں محفل میں بیٹھے ہیں تو دائیں بائیں جو ہمارے دائیں طرف بائیں طرف بیٹھنے والا ہے وہ صاحب بالجنب, کہیں سفر کر رہے ہیں ہوائی جہاز میں, ریل گاڑی میں, بس میں, کسی بھی مسافروں والی چیز میں, دائیں بائیں جو بھی ہمارے ساتھ مل گیا وہ ہمارا پڑوسی ہے. اس سفر کے دوران اتنی مدت تک جب تک ہمارا اس سے سابقہ پڑے گا, واسطہ پڑے گا, اس دوران بھی ہمیں کوئی اس کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں. اس کا دھیان رکھنا ہے, خیال رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ریل کا سفر فرما رہے تھے اور سفر کے دوران ٹرین کے اندر مختلف لوگ سوار تھے, ایک ہندو بھی سوار تھا. اس کو تقاضا ہوا استنجے کا, واش روم گیا ہوگا, دیکھا تو بہت گندا ہو رہا تھا, واپس آ گیا اور آمنے سامنے ہی بیٹھے تھے. کہا کہ تقاضے کے لیے گیا تھا لیکن واش روم اتنا گندا ہے کہ استعمال کے قابل نہیں, تقاضا تھا لیکن تقاضا روک کر میں تو واپس آ گیا. حضرت نے بات سن لی اور سنی انسنی کر کے تھوڑا سا جب وقت گزر گیا خاموشی سے اٹھ کر گئے اور واش روم کو دھو دھلا کر صاف کر کے آ گئے. لوٹا ہوگا پانی وغیرہ سے جس طرح بھی بن سکا واش روم کو دھو دیا, صاف کر دیا اور آنے کے بعد فرمایا کہ بھائی میں تو واش روم گیا تھا, واش روم تو صاف ہے, لیٹرین بولیں گے اس کو, بیت الخلاء بولیں گے, جو بھی چاہیں. فرمایا کہ بھائی میں تو گیا تو لیٹرین صاف ہے. اس نے کہا نہیں نہیں میں تو گیا تھا, گندا تھا, ناقابل استعمال. فرمایا آپ بھی تو ہو کے آیا ہوں, میں آپ دیکھ کے آئے. وہ ٹرین کے سفر کا مسافر ہے لیکن تھوڑی دیر کا ساتھ ہے, چند گھنٹوں کا ہے, ہندو, اس کی خاطر اس کے لیے بیت الخلاء واش روم لیٹرین صاف کر کے آ گئے. جب یہ شخص گیا دیکھ کر بھام گیا کہ ابھی تو میں گیا تھا گندا تھا اور حضرت تشریف لے کر گئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ صاف ہے, تو ہو نہ ہو انہوں نے میرے لیے دھو کر صاف کیا ہے. اس عمل کا اس پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ واپس آیا اور حضرت اقدس حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین بن مدنی رحمہ اللہ کے دست اقدس پر مشرب اسلام ہو گیا. آپ کا اسلام اتنا پیارا, اتنا مذہب اتنا پیارا کہ میری خاطر جا کر آپ نے گندی جگہ کو صاف کر دیا, تو میں بھی اس پیارے مذہب کو کیوں اختیار نہ کر لوں. تو اسلام نے تو ہمیں حسن اخلاق سکھایا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سکھائے ہیں, کہ کہا جاتا تھا کہ پہلے پڑوسی دیکھو اس کے بعد پھر گھر دیکھو, اول جار ثم الدار. اور یہ ہے بھی تجربے کی بات کہ انسان جب کبھی کسی گھر کی تلاش میں نکلے تو اڑوس پڑوس کو دیکھ لے, آس پاس والوں سے معلومات کر لے. پڑوسی اچھا ہوگا, حسن اخلاق والا ہوگا, پیار محبت والا ہوگا, خیال رکھنے والا ہوگا, انسان سفر میں بھی حضر میں بھی بے فکر اور بے فکر رہتا ہے اور اطمینان میں رہتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے لیے نگران اور نگہبان ہے. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, فرمایا کوئی شخص بھی سچا پکا مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ تمام انسان اس کے ہاتھ اور زبان سے مامون اور محفوظ نہ ہو, اور کوئی بھی حقیقی اور کامل مومن مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کے مظالم سے بے خوف اور مطمئن نہ ہو جائیں. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر کیا حقوق ہیں, تو یہ چند چیزیں آپ نے اس وقت ارشاد فرما دی. فرمایا کہ اگر وہ ضرورت کے وقت قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ دے دو، اگر وہ تمہاری کسی موقع پر دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر لو، اگر خدا نخواستہ وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، دیکھ بھال رکھو، دوا وغیرہ لانی ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو، اگر اس کو کسی بھی قسم کا تعاون ہو، تعاون درکار ہو تو فرمایا کہ اس کی مدد کرو، اسی طرح اگر وہ کسی معاملے میں کسی مشکل میں گھر جائے اور مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت میں اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کے ساتھ ساتھ شامل ہو جاؤ، خوشی غمی ہر گھر میں آتی ہے تو فرمایا کہ مصیبت میں اس کی تعزیت کرو، اس کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہو جاؤ، اور کوئی خوشی آ جائے تو خوشی میں مبارکباد پیش کرو، اس میں بھی اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون پیش کرو، اور خدا نہ خواستہ کوئی پڑوس میں میت ہو جائے تو فرمایا کہ جنازے میں شریک ہو، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مکان کی، اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرو، نہ یہ کہ پڑوس کے خالی ہونے کی وجہ سے انسان اس میں کوئی نقصان پہنچائے، کوئی معاملہ گڑبڑ کا کرے، بلکہ فرمایا کہ اس کی غیر موجودگی میں مکان خالی بھی ہو اس کی دیکھ بھال نگرانی اپنا اسلامی فریضہ سمجھو، اور اس کی مرضی کے بغیر فرمایا کہ اونچا مکان نہ بناؤ، بعض دفعہ اگر پڑوس میں کسی کو کسی بات پر اعتراض ہے تو اس کو مطمئن کیا جائے، آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، جو بھی انسان کی اپنی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر انسان آگے قدم بڑھائے۔ تو یہ بنیادی طور پر آپ نے بڑے بڑے حقوق بتا دیے کہ اگر وہ بوقت ضرورت قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ دے دو، حالات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل تو چونکہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں فراڈیوں کی کمی نہیں، تو اس چیز کو بھی انسان مد نظر رکھے، نہ تو اتنا سیدھا سادہ بن جائے کہ ہر ایک ہڑپ کر جائے، نہ اتنا کڑوا بنے کہ ہر ایک تھوک دے، تمام تر معاملات کی ادائیگی میں بھی ہوشیاری سمجھداری ضروری ہے کہ انسان فیصلہ کرتے وقت دیکھ لے، کیونکہ برتاؤ سے اندازہ ہو جاتا ہے معاملات کا کون کھڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان سفر میں اور پڑوس میں پہچانا جاتا ہے، سفر میں بھی انسان کی حقیقت اور اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، کون کس اخلاق کا ہے، کس رویے کا ہے، کیا اس کے اندر کی خصلت ہے، کیا عادت ہے، سفر میں سب کھل کر سامنے آ جاتی۔ نمبر دو، پڑوس کے اندر بھی انسان جب رہتا سہتا ہے تو اندر کی اصلیت ساری کھل کر باہر آ جاتی ہے۔ نمبر تین، معاملات کے وقت جس انسان سے لین دین کا کوئی معاملہ پڑ جائے تو اس کی بھی اصلیت کھل کر آتی ہے کہ معاملات میں کھرا ہے یا کھوٹا ہے، لین دین کے اندر امانت دار ہے یا بدیانتی کے اوپر اس کا ایمان ہے۔ تو تین چیزیں ہیں جس میں انسان پرکھا جاتا ہے، سفر میں، پڑوس میں اور معاملات میں۔ تو اگر تو انسان کو اندازہ ہے کہ پڑوسی ہمارا بددیانت ہے، جو دے دیا جائے گا واپس ملنے کا سوال نہیں ہے، تو انسان سوچ سمجھ کے پھر طریقے سے فیصلے کرے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ ضرورت کے وقت مانگے تو اس کو قرضہ دے دو۔ ہمارے اکابرین اسلاف کے اندر تو پڑوس کے اندر بسنے والا انسان یہودی ہے، مجوسی ہے، اس تک کے بھی خیال رکھے گئے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کے پڑوس میں رات کے وقت میں یک لخت اچانک رونے کی آواز آنی شروع ہوئی بچے کی، اور ساری رات بچہ روتا رہا، حضرت ساری رات جاگتے رہے کہ آج تو اس بچے نے، جو ظاہر ہے کہ سادے مکان تھے، نہ بجلی، نہ پنکھے، نہ پکی دیواریں، عام سادے سے گھر، خاموشی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ آج بھی جب ہم گاؤں میں جائیں تو گاؤں کا ماحول بالکل خاموشی کا ہوتا ہے کہ دور بھی اگر کوئی شور ہوتا ہے تو اس کی آواز یہاں سنائی دیتی، تو خاموشی والی فضا ہوتی تھی کہ پڑوس کے اندر اگر ایک بچہ رو رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی دیواریں، سادہ گھر، کچے مکان اور سادی سی چھتیں، تو آواز کا اندر آنا کوئی دشوار اور مشکل نہ ہوتا تھا۔ تو رات کو جب بچے کے رونے کی آواز آئی، اس رونے کی وجہ سے بے چین ہو گئے، وہ آواز بند نہ ہوئی، ادھر حضرت ساری رات جاگتے رہے، رات جاگ کر گزار دی۔ صبح جا کر معلوم کیا کہ بھائی رات بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، خیر تو ہے۔ خاتون نے بتایا کہ میں رات زچگی کا سلسلہ ہوا تو گھر میں چونکہ چراغ نہیں تھا، چراغ میں تیل نہیں تھا، اندھیرے کی وجہ سے شاید بچہ گھبرا کر روتا رہا۔ فرمایا تمہارا شوہر وغیرہ کہاں ہے؟ بتایا کہ وہ سفر پر چلا گیا تھا، وہ قسمت سے یہودی۔ تو فرمایا کہ ہمیں بتایا ہوتا، سفر پر گئے تھے۔ تو پھر آپ نے پوچھا کس چیز کی ضرورت ہے، معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں رہا گھر میں، جو کچھ نان نفقہ چھوڑ کر گیا تھا ختم ہو چکا، پھٹافٹ گھر میں واپس پلٹے، نان نفقہ، لباس پوشاک اور جو بھی ضروریات ہوتی ہیں، گھر والوں کے ساتھ اس کیا بھیجا، اور ان کے لیے پھر مستقل نگرانی شروع کر دی۔ شوہر کہیں گیا ہوا تھا سفر پر، وقت مقرر پر جب وہ واپس آیا تو دیکھا گھر میں ماشاءاللہ بچہ بھی ہے اور گھر والے بھی بے فکر ہیں، اور ان کے نان نفقے کا کھانے پینے کا پورا انتظام چل رہا ہے۔ اب تو نفس نفسی کا دور ہے، ورنہ پہلے وقتوں میں بھی سادہ وقتوں میں بھی ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے اکابرین بتاتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھر والے اپنے گھر سے نکلتے وقت سودا سلف لینے کے لیے اڑوس پڑوس سے بھی پتہ کر لیا کرتے تھے، کسی کو سبزی بھاجی منگانی ہو، کوئی سودا سلف منگانا ہو. ہمارے اکابرین میں اسلاف کے اندر بڑے بڑے اکابرین ایسے گزرے کہ جن کا معمول روزانہ کی بنیادوں پر ایسا تھا کہ صبح صبح جب وہ اپنے درس و تدریس کے لیے نکلتے تو باقاعدہ معمول تھا کہ محلے کے اندر کون کون سے گھر کے اندر بیوہ خواتین رہتی ہیں کہ جن کا کوئی بات حال پوچھنے والا اور بال بچے نہیں ہیں، تو ان کے لیے باقاعدہ سودے سلف معلومات کر کے جاتے تھے، ان کے گھر پہ سودا پہنچا کر پھر اپنے لیے ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پہنچتے تھے. اس میں بھی پھر ایسا ہوتا ہے جب واپس آتے تو کوئی خاتون کہتی ہیں دھنیا منگایا تھا، پودینہ لیا ہے، پودینہ منگایا تھا، دھنیا لیا ہے، یہ منگایا تھا، وہ لیا، پھر واپس کرنے جاتے. اس قدر یعنی خیال رکھا جاتا تھا اپنے آس پاس رہنے بسنے والوں کا. حضرت بایزید بستانمی نے بھی اس کا جو خیال رکھا، شوہر جب واپس آیا، یہودی شوہر تھا، دیکھا تو بچہ بھی ہے، گھر والے بھی پرسکون ہیں، مطمئن ہیں، تو بڑا حیران ہوا، کہا کہ یہ سارا گزر بسر کہاں سے؟ کہا کہ بایزید بستانمی صاحب نے انتظام کر رکھا ہے ہمارے لیے سارے. بڑا خوش ہوا. اور پھر وہ بھی بات یہ ہے کہ جب انسان کا کردار عمدہ اور اچھا ہو اور اخلاص پر مبنی ہو، جس طرح گفتگو اور نصیحت اور خیرخواہی کا بول جب دل سے نکلتا ہے تو اثر رکھتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو جس طرح دل کی گہرائی سے نکلنے والی بات سامنے والے پر اثر انداز ہوتی ہے، تو انسان کا وہ کردار، وہ عمل جو اخلاص پر مبنی ہو، ایمان پر مبنی ہو، اس عمل کے اندر بھی ایک الگ اثر ہوا کرتا ہے. ہمارے والد ماجد کے مرید خاص ہیں اور ہمارے ساتھ بھی بڑے کرم فرما ہیں، آج تک ان کو یاد ہے. شروع دور میں جب یہاں ہم لوگ آئے تھے 1985 میں، ماشاءاللہ مسجد بنی، اسکول بنا، جب سے ہم لوگ یہاں مقیم ہوئے تو اعتکاف کے دوران ابا کے مریدین میں سے ایک مرید کا پیٹ گڑبڑ ہو گیا، تو فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ گھر سے ہماری والدہ ماجدہ نے صبح سحری کے لیے کھچڑی بنا کر بھیجی ہوگی، تو آج تک ان کو یاد ہے کہ حضرت نے ان مرید کے لیے کہ پیٹ کا گڑبڑ ہو گیا تو یہ نہیں کہ خود ہی بھگتتا رہے گا، گھر میں بتایا ہوگا ہماری والدہ ماجدہ کو، والدہ ماجدہ نے ان کے لیے الگ سے کھچڑی اور دہی وغیرہ بنا کر بھیج دی کہ غوث محمد کا پیٹ گڑبڑ ہے، موشن ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ طبیعت اور بگڑ جائے، تو ان کے لیے انتظام جو کیا، تو یہ ایک عمل آج تک ان کو یاد ہے کہ حضرت پیرانی صاحبہ نے گھر سے ان کے لیے کھچڑی بنوا کے بھیج دی، چونکہ وہ ایف سی ایریا سے یہاں اعتکاف کرنے آئے ہوئے تھے، گھر دور تھا. تو انسان جو نیک عمل جس خلوص کے ساتھ کرتا ہے تو سالہ سال وہ چیزیں یاد رہتی ہیں، احسان یاد رہتا ہے، نیکی کا عمل یاد رہتا ہے. ابا جی کے مرید ہیں، پچھلے دنوں آئے تھے، فرمانے لگے کہ حضرت کے بیان میں ہم بیٹھتے تھے، سنتے رہتے تھے، تو حضرت نے بتایا تھا کہ ایک صاحب تھے جن کا معمول تھا کہ وہ ہر نوالے کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے، چبا کے جب وہ اتر جاتا تھا الحمدللہ پڑھتے تھے. فرمایا سن لیا تھا سالوں سال پہلے، لیکن فرمایا کہ وہ بات اب 4-6 سال سے ایسی معمول میں بن گئی کہ ہر لقمے پر خود بخود بے ساختہ معمول بنا ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، اور جب اتر جاتے تو الحمدللہ کرنے کے بعد پھر دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے. تو کب کب کی سنی ہوئی باتیں کب کب کام آتی ہیں. یہ جو ہم اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، بے شمار چیزیں سنتے ہیں، تو اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. جمعے کے دن میں نے عرض کیا کہ جس طرح انسان سوچتا ہے کہ یار یہ محفل میں بیٹھتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، سوا گھنٹہ، اتنی لمبی چوڑی بات سنی، یاد تو کچھ رہا نہیں. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ پچھلے ہفتے سے لے کر اب تک پورے ایک ہفتے تم نے کیا کھایا، کچھ یاد ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں کہ کون سے دن، صبح، دوپہر، شام، کون سا کھانا کیا کھایا، اور کیا پھل کھائے، کیا فروٹ، کیا چیزیں کھائیں، کچھ بھی یاد نہیں. لیکن ہر خوراک کی توانائی بدستور ہمارے وجود کو ملتی رہی. تو فرمایا کہ یہ جو بیانات ہوتے ہیں، تفصیلی ہوں، مختصر ہوں، جہاں کسی اچھی بات کو انسان نے سن لیا تو اس سنی ہوئی بات کی توانائی ایمانی حرارت کو بیدار کرنے کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہوتی ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے جو حضرت مولانا تھانوی رحم اللہ سے فرمایا تھا کہ حضرت آپ کا واعظ اتنا لمبا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہر بات نوٹ کروں، تحریر کروں، لیکن تحریر میری تیز نہیں ہے، دوسرے لوگ تو بہت جلدی جلدی لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں، میں کوشش کے باوجود بھی نوٹ نہیں کر پاتا، تحریر میری سلو ہے، تو اتنا لمبا بیان ہے یاد رہتا نہیں. حضرت نے فرمایا اس بات کی فکر نہ کرو، تم دھیان سے، توجہ سے سنتے رہا کرو، یکسوئی سے ہمتن گوش ہو کے. فرمایا کہ ہر موقع پر جب ضرورت پڑے گی تو وہ بات خود بخود اللہ تعالیٰ یاد دلا دیں گے. کب کب کی سنی ہوئی بات موقع پر انسان کو یاد آ جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. تو اس لحاظ سے کردار کا بھی بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ جیسے والدہ ماجدہ نے وہ جو چھوٹا سا عمل کیا آج تک ان کو یاد ہے، تو اس لحاظ سے حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے نہ جانے کس خلوص کے ساتھ وہ جذبے کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا شروع کیا کہ وہ یہودی جب واپس پلٹ کر آیا تو گھر کے اندر جب دیکھا کہ سارا نظام صحیح چل رہا ہے تو خوش ہوا اور پھر چلا حضرت کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بال بچوں کا خیال رکھا، میرے بچہ بھی ماشاءاللہ خوش ہے، اہلیہ بھی گھر والے خوش ہیں۔ شکریہ ادا کرتے کرتے اس کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت پھر وہ مشرف اسلام ہو گیا کہ آپ کا مذہب اتنا پیارا، آپ کے مذہب کی تعلیمات اتنی پیاری کہ پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھنے کے جس میں تعلیم دی گئی ہو تو مجھے بھی اس مبارک دین کے اندر داخل اور شامل فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ میں نے جمعے میں بھی سنایا تھا یا غالباً اتوار میں سنایا تھا کہ جب آپ اپنی ایک اس خاتون کی تیمارداری کے لیے پہنچ گئے جو یہودی تھی، یہی سنایا تھا، اور بیٹی نے کہا کہ محمد ہمارے دروازے پر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ماں حیران ہو گئی، اور آپ کا اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ جانا، کبھی آپ کیوں آئے، کس لیے تشریف لائے، فرمایا سنا تم بیمار ہو گئی، کافی دنوں سے ہمارا ٹاکرا نہیں ہوا کیونکہ ستاتی تھی، کبھی کچھ بچھا دیا، کبھی کانٹا ڈال دیا، کچھ تکلیف پہنچانے کے لیے کوششیں کرتی تھی، چند دن تک جب نہ ہوا پوچھا وہ کہاں ہے، بتایا بیمار ہے، فرمایا چلو اس کی بیمار پرسی کراتے، اس کے گھر پہ چلے گئے، اور گھر پہ جانا ہی اس کی ہدایت کا باعث بن گیا کہ اتنی بڑی ہستی، مسلمانوں کے پیشوا، مقتدا اور رسول، وہ میرے گھر پر آ گئے، تو دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ مشرف اسلام ہو گئے۔ اسلام کا کردار اتنا پیارا ہے کہ جب اس پر عمل کیا جاتا ہے خود بخود اس سے خوبیاں اور اس سے محبتیں پنپتی ہیں، اپنائیتیں ملتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ ضرورت مند ہو، قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ دے دو، بوقت ضرورت کبھی وہ جب کوئی موقع ہو دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ اس میں بھی حال ماحول دیکھا جاتا ہے، مختلف مفادات کی دنیا ہے آج کے دور میں بھی۔ بعض لوگ، حضرت مولانا مفتی ظہر علی خان صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اتنا بڑا تھیلا اخروٹ پستے بادام کے بھرے، حضرت آپ کے لیے ہدیہ تحفہ لایا ہوں۔ حضرت نے سوچا شاید کوئی شاگرد ہوگا لایا ہوگا ہدیہ تحفہ، طلبہ جب آتے ہیں استادوں کے لیے لے آتے ہیں کچھ نہ کچھ سوغات اپنے گاؤں کی، اور پھر تھوڑی دیر میں ایک عریضہ رکھ دیا، ایک درخواست رکھ دی کہ یہ داخلہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ڈھیماک کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں داخلہ نہیں ہو سکتا، موقع ایسا ہوگا جس موقع پر داخلے بند ہو چکے ہوں گے۔ تو وہ بھی ایسا بد لحاظ تھا، بے مروت تھا، کہ لائے میرے تھیلا واپس، تھیلا لیا اور یہ جا اور وہ جا۔ اگر کہیں مفادات کی دنیا ہو کہ جہاں انسان مفادات کے لیے کوئی دعوت کر رہا ہے، دعوت کر کے پھر اس سے کوئی مفادات نکلوائے گا، وہ پھر حالات کے تقاضے کے مطابق انسان فیصلہ کرتا ہے کہ کیا نزاکتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر پڑوسی تمہاری دعوت کرے تو اس کو قبول کر لو، اگر خدا نخواستہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور اگر وہ مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اسی طریقے سے مصیبت میں اس کی تعزیت کرو، خوشی میں اس کو مبارکباد پیش کرو، اس کے جنازے میں شرکت کرو، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مکان کی، گھر بار کی، اہل عیال کی حفاظت کرو، اور اس کی مرضی کے بغیر فرمایا کہ اونچا مکان تک نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا، تعلیم دی حسن اخلاق کی، فرمایا کہ جو شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گیا اور رات پڑوسی اس کا بھوکا سویا، فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے، کہ اس کو اپنے پڑوس کی خبر ہی نہیں کہ پڑوسی بھوکا سویا اور یہ پیٹ بھر کے سستا کے سو رہا ہے، سکون سے، نیند چین سے، آرام سے سو رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی رات بھوک کے اندر کاٹے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین بن مدنی رحمہ اللہ کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا، سال کا ابتدائی مرحلہ تھا، شوال کے اندر تعلیمی سال شروع ہوتا ہے ہماری درس نظامی کا، تو طلبہ آتے ہیں داخلوں کے لیے، وہ مرحلہ ہوتا ہے، کاروائی ہوتی ہے، اسی میں ظاہر ہے کہ جس طرح آج کے دور میں ہماری ماشاء اللہ کراچی میں بڑے بڑے مدارس ہیں، تو دوسرے صوبوں سے، دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے بھی طلبہ آتے ہیں، جب تک داخلہ نہ مل جائے، جب تک اجازت نامہ نہ ہو تو اس وقت تک دارالاقامہ ہاسٹل نہیں ملتا، اور کھانے کی پرچی نہیں ملتی، اجازت نہیں ہوتی، تو اس وقت تک وہ تعلق ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا کوئی خراسان کی طرف سے کوئی طالب علم چلا آیا دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے لیے، اور داخلہ لے لیا، ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا کہ داخلہ تو ہو گیا لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ کمرہ نمبر کون سا ہوگا اور کھانے کی اجازت، یہ ابھی نہیں ملی تھی، اور تھا اجنبی، کوئی جان پہچان، کوئی تعلقات تو کسی سے تھے نہیں، تھا بھی پردیسی، اور غربت کا ہی دور ہوتا ہے طلبہ کے اوپر تو عام طور پہ، تو بیچارے کے پاس کچھ تھا بھی نہیں کہ کوئی کھانے پینے کے لیے انتظام کر پاتا، تو رات کا کھانا کھائے بغیر یہ سو گیا مسجد کے صحن میں۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ کو رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، فرمایا تم تو کھانا کھا کے آرام سے سو رہے ہو اور میرا مہمان بھوکا مسجد کے صحن میں پڑا ہوا ہے۔ بس یہ خواب دیکھنا تھا، اٹھ کر دوڑے اور بھاگے، فٹافٹ پہنچے وہاں پر، جب دیکھا تو وہ اجنبی ایک شخص نظر آ گیا، کو جگایا، اٹھایا، فرمایا تم نے کھانا کھایا؟ کہا نہیں. لے کر اس کو اپنے گھر پہنچے اور اس کی خاطر مدارات کی، کھلایا پلایا، فرمایا کہ آج کے بعد سے تم میرے مہمان ہو، جب تک یہاں رہو گے میرے مہمان بن کر رہو گے. پھر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ میرے مہمان بھوکا سو رہے ہیں اور تم کھانا کھا کے پیٹ بھر کے سو رہے ہو. تو یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں کہ پڑوسی اگر بھوکا سو جائے اور انسان پیٹ بھرا ہوا ہو، تو ایسے اس میں بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا حال ماحول کا، انسان پورا خیال رکھے، دیکھ بھال رکھے، حالات سے انسان کو اندازہ ملتا ہے کون سے پڑوسی صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور کون سا پڑوسی ہے، کون سا شخص ایسا ہے جو غربت و افلاس کا مارا ہوا ہے، فقر و فاقہ کا شکار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑی ہستی ہیں اور آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی پیغمبری دونوں طرح سے. فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پیغمبری بادشاہت کے ساتھ، اور اگر آپ چاہیں تو پیغمبری فقر و فاقہ کے ساتھ. اور حضرت جبریل امین نے اشارہ بھی دیا کہ فقیرانہ پیغمبری وہ زیادہ آپ کے لیے اچھی ہے. حضرت جبریل نے بھی کئی ایک موقع پر حضور کو اللہ کی طرف سے پیشکش رکھی ہے سامنے، اور پھر اشارہ بھی دیتے تھے کچھ نہ کچھ، کیونکہ دوست بھی تھے نا، اس دوستی کا حق ادا کرتے تھے. راز کہہ دیتے ہیں نازک سے اشارے اکثر، کتنی خاموش نگاہوں کی زبان ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھانپ جاتے تھے کہ جبریل امین کس طرح اشارہ دے رہے ہیں. جب وہ معراج کا سفر تھا، اس وقت بھی جب آپ نکلے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرا کے، اس وقت بھی آپ کو دودھ و شراب پیش کی گئی کہ کس کی طرف آپ ہاتھ بڑھائیں گے، تو جبریل امین نے اشارہ دے دیا تھا کس کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے. تو یہاں پر بھی آپ کو پیغمبری مل رہی تھی، جو پیغمبری کے اندر فرمایا کہ آپ چاہیں تو بادشاہت کے ساتھ پیغمبری کریں، اور اگر آپ چاہیں تو فقر و فاقہ کے ساتھ، غربت و افلاس کے ساتھ، بھوک اور پیاس کے ساتھ. تو اشارہ بھی مل گیا تھا کہ کون سا آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں فقیرانہ زندگی کے اندر پیغمبری کو چاہتا ہوں، وہی آپ نے لے لی. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تھے، ہم چلتے چلتے باغ میں داخل ہو گئے، تو کچھ کھجوریں تھیں جو ٹپک گری ہوتی ہیں صاف ستھری سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے لگے. فرمایا کہ عبداللہ کھاؤ تم بھی، تو اس وقت ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا. فرمایا کہ حضور مجھے تو اس وقت ابھی چاہت نہیں ہے. فرمایا میں نے تو تین دن گزر گئے، آج چوتھا دن ہے کچھ نہیں کھایا، تو مجھ سے تو آج برداشت نہیں ہوتا، مجھے تو کھانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے لگے اور پھر ساتھ ساتھ باتیں فرماتے رہے. گفتگو کے درمیان فرمایا کہ بس پیغمبری تو مجھے مل رہی تھی بادشاہت کے ساتھ بھی اور فقر و فاقے کے ساتھ بھی، لیکن میں نے چاہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی زندگی نصیب ہو کہ ایک دن میں بھوکا رہوں، صبر سے کام لوں، رجوع اللہ کروں، اللہ سے اپنی روزی مانگوں کہ اللہ بھوک لگ رہی ہے یا اللہ پیاس لگ رہی ہے، کھانے کو دل چاہ رہا ہے. تو توجہ ہوتی ہے، انسان جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے اور خدا نخواستہ معاشی اعتبار سے تنگی آتی ہے تو متوجہ ہو جاتا ہے گہرائی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لمبے لمبے اللہ سے تعلقات جڑ جاتے ہیں. اور بعض دفعہ یہی چیز جب انسان کو مالداری مل جائے تو انسان سرکش اور باغی ہو جاتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ اگر ہم سارے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دیں نا، سارے سرکش ہو جائیں گے. یہ بڑے بڑے جو عیاشی کے اڈے چل رہے ہیں، سارے مالدار لوگ تو اس کو چلا رہے ہیں، غریب آدمی کہاں جا کے وہ ناچ گانے کرے گا، شراب کباب کرے گا، اتنا پیسے کہاں لٹائے گا. پیسے جب زیادہ آ جاتے ہیں تبھی انسان جا کے پھر خر مستیاں سوچتی ہیں، عیاشی بدماشی میں پڑ جاتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اپنے بندوں کے لیے اللہ رزق کو کھلا کر دے، بھرمان کر دے، جو تو خوب یعنی بھرمان ہو نعمتوں کی، لبغو فی الارض، یہ سرکش ہو جائیں گے. سابقہ اقوام میں قوم لوط جس پر عذاب آیا، بڑی سرسبز و شاداب، ہری بھری نہری اور باغات والی اور دریائی زمین پر آباد تھے، خوبصورت خطے تھے، باغات، پھل پھول، ہر طرح کی نعمتوں میں مالا مال، آسائش ہی آسائش ہے، تو وہ خرمستیوں میں پڑ گئے. اور دوسری اقوام جب ان کو ترقیات ملی کہاں سے کہاں نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تو فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا مل جائے، ایک دن نہ ملے، جس دن مجھے نہیں ملے گا اس دن میں اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اپنے لیے رزق مانگوں گا، روزی مانگوں گا، توجہ بڑھ جائے گی، تعلق بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں انہمام بڑھ جائے گا. اور فرمایا کہ جس دن مجھے کھانا مل جائے گا تو میں شکر ادا کروں گا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے کھانے کو عطا فرما دیا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کھانے کی دعا سکھائی کہ دعا کیا کرو الحمدللہ، تمام تعریف بس اللہ کے لیے ہیں، الذی اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، ہمیں پانی پلا کر سیراب کر دیا، وجعلنا مسلمین، جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. تو کھاتے وقت بھی انسان بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد الحمدللہ. فرمایا گیا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، وہ کھانے والا جو کھا کر شکر ادا کرتا ہو، الحمدللہ، اللہ جی مزہ آ گیا، اللہ مزہ آ گیا، پی کر مزہ آ گیا، پیاس بجھی مزہ آ گیا، لطف آ گیا، الحمدللہ، دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرنے والا. فرمایا کہ جو کھا کر شکر ادا کرتا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب پا جاتا ہے جتنا بھوک اور پیاس برداشت کر کے روزے رکھنے والا اجر و ثواب پاتا ہے. وہ سارا دن بھوکا اور پیاسا ہے، اس بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے جتنا اجر و ثواب اس نے شام میں پایا، اتنا ہی اجر و ثواب اس نے کھا پی کر سیر ہو کر، الحمدللہ، اللہ مزہ آ گیا، دل مزہ آ گیا، سکون مل گیا، ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا، ذائقے دار کھانا کھلایا، دال کھائے یا مال کھائے، لیکن ایک ایک لقمہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ایک دن کھاؤں، ایک دن بھوکا رہ جاؤں، جس دن بھوکا ہوں گا اللہ میں سے مانگوں گا، جس دن مل جائے گا کھا کر اللہ میں کا شکر ادا کروں گا. اس لحاظ سے روزی کے معاملات بھی عجیب و غریب ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اپنے خیال کے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس کا خیال، کہ وہ لوگ بھی بھوکے پیاسے نہ ہوں، اور حال ماحول پہ انسان کی پوری نظر ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کون سا گھرانہ غریب ہے، فقر و فاقہ سے گزر رہا ہے، تو ان کا انسان دستور کے مطابق خیال رکھے، ان کی دیکھ بھال رکھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ بھوک سے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، تو آپ کا بھی گھر بالکل اڑوس پڑوس میں ہی ہے، بالکل اب تو وہ روزہ اطہر ہی کے اندر حضرت فاطمہ کا گھر بھی آ گیا، وہاں ان کی چارپائی وغیرہ بھی موجود ہے، اس کے بغلاف چڑھا ہوا رکھا ہے، جب انسان دھیان سے دیکھتا ہے تو سامنے وہ نظر آتا ہے، اور اسی کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی محراب بھی ہے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی، چمک دمک ایسی رونق آب و تاب. جن حضرات نے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حرمین شریفین کی ماشاءاللہ کیا زبردست گہما گہمی ہے، تیری رحمتوں کے نیچے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، ایسے حسین و جمیل منظر ہیں. تو وہ تو آج پورا روزہ اثر کی جو چار دیواری ہے، تو حضرت علی کا مکان بھی اسی چار دیواری کے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا علی کھانا نہیں کھایا، بھوک لگی ہے، کچھ ہے گھر میں جا کر دیکھو. گھر میں گئے، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کچھ کھانے پینے گئے، تو فرمایا کچھ بھی نہیں، گھر میں اللہ کا نام اور برکتیں ہی، باقی اس کے علاوہ کھانے پینے کچھ نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکل کھڑے ہوئے، مدینہ منورہ میں اطراف کے اندر باغات تھے، اس میں بہت سارے باغات یہودیوں کے ہوتے تھے جہاں وہ مزدوری کے اوپر کام کاج کراتے تھے. یہودی کے پاس پہنچ گئے، فرمایا کہ محنت اور مزدوری کے لیے آیا ہوں کہ کام کاج ہو. تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے، میرے باغات میں کھجوروں میں پانی ڈالنا ہے، ایک ایک ڈول کے بدلے ایک ایک کھجور ملے گی. ایک کھجور کے اندر ماہرین کہتے ہیں کہ پوری ایک روٹی کے برابر توانائی ہوتی ہے، کہ اگر انسان کو ایک وقت میں کھجور مل گئی تو کہ ایک روٹی کے برابر طاقت اور توانائی اس کو مل جاتی. صحابہ کے حالات ہم پڑھتے ہیں کہ مختصر سا ان کے بعد توشہ ہوتا تھا، اور وہ کھجوریں بٹ جاتی تھی تو ایک ایک دانہ، دو دو دانے، چار چار دانے کھا کر بھی گزارے کیے ہیں، تو پوری ایک روٹی کی توانائی اس میں مل جاتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور کا دانہ متعین ہوا. آپ نے 14 ڈول کنویں سے نکال نکال کے پانی کو سینچا، اور اس کے بعد کھجور کے درختوں میں ڈال دیا، اور 14 کھجوریں اپنی جھولی میں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے آئے. آپ بڑے خوش ہوئے کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی اور کھجور دستیاب ہو گئی. اور میں علی کہاں سے لائے، ساری تفصیل بتا دی. پہلے تو گھر گیا لیکن گھر میں تو کچھ نہیں تھا، تو میں فوراً دوڑا یہودی کے باغ کے اندر، فلاں فلاں یہودی کے پاس جا کر وہاں میں نے مزدوری کر لی فٹافٹ، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور، اور 14 ڈول میں نے ڈالے، اور 14 کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ علی، یہ سارا سب کچھ عمل تم نے کیوں کیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی محبت میں کیا. فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ مجھ سے اور میرے گھر والوں سے محبت کے اندر جو انسان جو عمل کرتا ہے اور جو مجھ سے اور میرے گھر والوں سے محبت رکھتا ہے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو فقر و فاقہ کی مصیبت میں مبتلا نہیں فرمائیں گے. کہ جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہو اور اس محبت کا کسی بھی طرح سے وہ حق نبھاتا ہو تو فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ پاک ان کے اوپر فقر و فاقہ نہیں آنے دیں گے. تو یہ محبت کا ثبوت ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو تعلق ہوتا ہے. جیسے ہی پتا چلا کہ آپ بھوکے ہیں اور آپ کو کھانے کی چاہت ہے, طلب ہے, تو بھاگے دوڑے فٹافٹ جا کر جہاں سے انتظام ہو سکا فوری طور پر لا کر آپ کو پیش کر دیا اور امت کے لیے اتنی بڑی بشارت سنوا دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے والہانہ محبت رکھے گا, فرمایا کہ اس محبت رکھنے والے کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. اللہ پاک ہمیں بھی مخلصانہ محبت نصیب فرمائے. ایک دن آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں حسن سے حسین سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی ان سے محبت فرمائیں اور جو ان دونوں سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرمائیں. اللہ کی محبت کا اتنا بڑا تمغہ امتیاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل گیا کہ ہم اور آپ ظاہر ہے کہ حقیقتاً عشق و محبت کے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں, آپ کے ازواج مطہرات سے محبت رکھتے ہیں, حضرات خلفائے راشدین سے محبت رکھتے ہیں, صحابہ صحابیات سے محبت رکھتے ہیں, بالخصوص اہل بیت سے, پھر حضرات حسنین سے, آپ کے صاحبزادیوں سے, آپ کے گھرانے کے تمام افراد سے ہمارا ایک والہانہ بڑا گہرا تعلق ہے عشق و محبت کا. اس میں حضرات حسنین, حضرت حسن, حضرت حسین, ان کے ساتھ تو ہمارا بڑا گہرا عاشقانہ اور محبت بھرا تعلق ہے, محبت ہے. اس محبت کے اندر فرمایا کہ اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں, جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی آپ محبت فرمائیں. اس لیے انسان کبھی کبھی اپنی دعاؤں کے اندر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے آگے اس محبت کا اظہار کر دیا کرے کہ اے اللہ حضرات حسنین سے, کریمین سے اور اہل بیت اطہار سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ازواج مطہرات, آپ کے سارے صحابہ صحابیہ سے اللہ والہانہ محبت رکھتے ہیں, عشق و محبت رکھتے ہیں اور انہی کے اوپر مر مٹتے ہیں. اس محبت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کی محبت کے ہمیں مل جائے گی, اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت فرمائیں گے. جس طرح آپ کی بڑی پیاری دعا ہے, چھوٹا سا عمل ہے, عصر سے پہلے کی چار سنتیں, فرمایا کہ رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر اربعاً, اللہ خاص رحم فرمائے, اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے اس بندے پر کہ جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھ لے. اثر سے پہلے کی چار رکعت نفل پڑھ لینے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کی خصوصی رحمت انسان کو مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے. تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ محفلیں مختصر سی ہوتی ہیں اور لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں, لیکن انسان کو بات یاد رہے یا نہ رہے, لیکن انسان کو موقع کے اوپر وہ بات یاد آ جاتی ہے, اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے اور نتیجہ اس کو اچھا حاصل ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ نیک صحبتیں, نیک محفلیں انسان کو اسی طریقے سے تربیت ملتی ہے اور ہوتے ہوتے انسان بن کر سنور کر ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. انگوٹھی کے اندر ایک خوبصورت نگینہ عقیق کے پتھر کا جب کٹا ہوا تراش خراش کے بعد جب لگتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ سو بار اس کو تراشا خراشا گیا ہے, کاٹا پیٹا گیا ہے, تب جا کے وہ اتنا حسین جمیل نازک سا بنا کہ اس کو انگوٹھی میں سجایا گیا. بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. تو یہ محنتیں ہیں, ظاہر ہے آپ حضرات خواتین بھی ہیں, آپ بھی ہیں, آتے ہیں, میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اتوار کا دن بڑا بھاری ہوتا ہے میرے لیے, تیاری کرتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں اپنا آرام, اور ایک دل دماغ تھک جاتا ہے, بہت زیادہ دباؤ میں ہوں, کہ روحانی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس پر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے سعادت بخشی ہے. تو انشاءاللہ یہی محنتیں رنگ لے آئیں گی اور کوئی نہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے گا تو نجات کا سامان ہوگا. مغرب بعد جب میں جاتا ہوں تھک کے چور ہو جاتا ہوں اعصابی طور پر, دن میں بھی دیکھتا ہوں کہ آج کیا بیان کرنا ہے, کیا کیا چیزیں, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اعصاب کے اوپر پورا ایک دباؤ ہوتا ہے کہ اصلاحی بات کرنی اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. ایک موقع پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس استاد محترم حضرت مولانا قاری نسیم الدین صاحب جو ہمارے مدرسے استاد تھے انتقال فرما گئے, جانا ہوا ہے. تو اتوار ہی کا دن طے تھا, حضرت کے بھی اس وقت بیان چل رہا ہوتا ہے عصر سے لے کے مغرب تک دارالعلوم کراچی کے اندر جو مرکزی مسجد ہے, بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. حضرت تو جو کہ پان کھانے کے عادی ہیں, تو مغرب ہو گئی, نماز پڑھ کے جب وہ ملتے ملاتے پہنچتے پہنچتے وہاں تک جب اپنے گھر پہنچے تو حضرت سے, چونکہ ہمارے استاد صاحب نے وقت لیا ہوا تھا, ہم دو تین افراد ساتھ حضرت اندر لے گئے, بٹھا لیے اپنے مہمان خانے, فرمایا دو منٹ میں آیا اپنے بے تکلفی کے ساتھ, اندر گئے دیکھا تو فٹافٹ اپنا پان منہ میں دبا کر اب آ گئے تسلی, کیونکہ ہڑک تھی نا عصر سے لے کر مغرب تک پان نہیں ملا تھا. اب پان دھماکہ ماشاء اللہ مزے سے پان چبا رہے ہیں اور پھر بے تکلفی سے گفت و شنید ہو رہی ہے. اس میں پھر استاد نے بتایا کہ میرا تعارف کرایا کہ مولانا ابرار اللہ کلیانی صاحب کے بیٹے ہیں اور ان کی جگہ پر اسی میں تو بہت دعائیں دیں فرمایا ماشاء اللہ. اور چونکہ ابا کے پیر بھائی بھی ہیں اور وہاں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے ہیں, چونکہ حضرت کی ابا جی کی ذمہ داری تھی کہ مغرب کی نماز ابا جی پڑھاتے تھے اور یہ حضرات سارے ماشاء اللہ حضرت مولانا شلی دھیانوی شہید رحمہ اللہ, حضرت مفتی رفیع صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت ڈاکٹر صاحب کیا بڑے بڑے اکابرین, علماء کی پوری محفل ہوتی تھی اور پیر کے دن خصوصیت سے علماء ہی کا اجتماع ہوتا تھا. تو ابا جی بھی ماشاء اللہ اس میں سر فہرست ہوتے تھے, پھر خلفاء میں سے تھے, تو اچھی طرح سے تعارف ہے ماشاء اللہ. تو بڑی بے تکلفی سے گفت و شنید ہوتی رہی اور باتوں کا تبادلہ ہوتا رہا. تو میں نے دیکھا کہ حضرت بھی اس دن فٹافٹ گئے, دو منٹ میں آیا اور جا کے پان منہ میں دبا کا پھر سکون سے آ کے. تو یہ مغرب کے بعد کا وقت میرے لیے بھی بھاری ہوتا ہے اور آپ حضرات بھی آتے ہیں, تو یہ محنت انسان کو تھکاتی ہے. وقت نکال کر آنا, مصروفیت میں سے اپنے آپ کو بٹھانا, بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا, یہ محنتیں رنگ لاتی ہیں, انسان کو سیکھنے کے موقع مل جاتے ہیں, بہت ساری اچھی باتیں انسان کو مل جاتی ہیں. کوئی خامی ایسی ہوتی ہے جو خدا نخواستہ انسان کی زندگی میں ہوتی ہے, اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے, پھر آنے والوں کی طلب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں کہلوا دیتے ہیں. یہاں ہمارا جمع ہونا بہت فائدے مند ہوتا ہے الحمدللہ. فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے جو اس محفل کو آ کر ڈھانپ لیتے ہیں. اس لحاظ سے اللہ پاک ہمارا یہاں جمع ہونا, مل کر بیٹھنا سارا قبول و منظور فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تین نصیحتیں فرمائی, پانچ. فرمایا کہ ان پانچ نصیحتوں پر عمل کرو تو فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ, سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے تقوی کی بڑی بڑی نعمتیں گنوائی ہیں, بڑے بڑے انعامات. تقوی کا ایک بڑا انعام یہ ہے کہ روزی اور رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا, سب سے بڑا تو انعام یہی ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا. ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, جو تقوی اختیار کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے, نیکی پر لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان بنا دیتے ہیں. مشکل معاملات بھی ایسے ہنستے کھیلتے انجام پا جاتے ہیں. یجعل له من امره یسرا, اس کے مشکل معاملات آسان ہو جاتے ہیں. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں, گناہوں کو دھو دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا, تقوی والے بندے کا اجر اللہ میں بہت بڑھا دیتے ہیں, تھوڑی محنت پر اجر و ثواب بہت دیتے ہیں. جیسے کسی مزدور پر انسان کو ترس آئے, پیار آئے, محنت تھوڑی کی ہے لیکن اس کو مزدوری زیادہ دے دی, 1000 روپے کا کام تھا 5000 تھما دیے, وہ حیران. تو یہ الگ الگ تعلقات ہوتے ہیں. تو تقوی والے بندے کے اوپر اللہ کے پانچ انعام نقد نقد اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں, روزی اس کو مہیا فرماتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا, اس کے لیے معاملات کو آسان بنا دیتے ہیں, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی شان عطا فرماتے ہیں. اس کو پتہ چلتا ہے یہ سچ ہے, یہ غلط جھوٹ ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, اس میں نفع ہے, اس میں نقصان ہے, ساری چیزیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ یعظم لہ اجرا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بڑھا دیتے ہیں. تو متقی لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, پرہیزگار بندے. تو فرمایا کہ متقی بن جاؤ, سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگے. اور حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ اخلص فی دینی, اپنے دین کے اندر, اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کر لو. فرمایا تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ایمان ایمان کے ساتھ اخلاص. اخلاص کا مطلب کہ کوئی بھی نیکی, کوئی بھی عمل, کوئی بھی کام انسان کر رہا ہو, بھلے مخلوق کے ساتھ کر رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, تو یہ ہے اخلاص. ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے ہو, یہ اخلاص ہے. ایمان اور اخلاص جہاں جمع ہو جائیں, وہ عمل تھوڑا سا بھی ہوگا فرمایا کہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. فرمایا کہ متقی بن جاؤ, سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگے. مثل الجنت التی وعد المتقون, مثال اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ پاک نے متقیوں سے کر رکھا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایسے زبردست نقشے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھینچے ہیں. پچھلے اتوار جمعے نے کہا تھا کہ جہاں پر سلام سلام, ایک دوسرے کو خوشی کے اندر بس ہنستے مسکراتے ہوں گے, اور وہاں بڑے بڑے پھر باغات ہیں, محلات ہیں, نہریں ہیں, طرح طرح کی آسائشوں کے سامان ہیں, بالا خانے ہیں, عظیم الشان گھر گھرانے ہیں, اور شیش محل ہیں, اندر سے باہر, باہر سے اندر کا نظر آتا ہوگا. ایک دیہاتی نے پوچھ لیا تھا کن لوگوں کے لیے, فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جن کا کلام صاف ستھرا ہو اور دوسروں کو کھانا کھلاتے ہوں, اور رات جب سب سو رہے ہوں یہ اٹھ کر اللہ کی عبادت انجام دیتے ہوں. تو اس طرح کی محنت کرنے والوں کے لیے جنت کے عالیشان محل تیار ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جو تقوی والوں کے لیے اللہ پاک نے تیار کر رکھی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی سڑتا نہیں، گندا نہیں ہوتا، بدبودار نہیں ہوتا. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اس میں دودھ کی ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کے ذائقے میں کبھی بدلاؤ نہیں آتا، نہ کھٹا ہوگا، نہ دودھ پھٹے گا، نہ پرانا ہوگا، نہ باسی ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اس میں نہریں ہوں گی ایسی شرابوں کی جس کے اندر مزے ہی مزے ہوں گے، جو سراسر لذت پر مشتمل ہوگی، اس میں کوئی خباثت نہیں ہوگی، کوئی شرارت نہیں ہوگی. دنیاوی اعتبار سے جس طرح نشے میں انسان بدمست ہو جاتا ہے، عقل کام چھوڑ دیتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے اور انسان کی چال چلن بدل جاتے ہیں، طور طریق نہ، وہاں کی شراب صرف اور صرف لطف اندوز، لطف دینے والی ہوگی، سراسر لذت ہی لذت ہوگی، حلاوت ہی حلاوت، مزہ ہی مزہ ہوگا. وانہار من عسل مصفا، اس متقیوں کی جنتوں کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے شہد کی جو نکھارا ہوا ہوگا، صاف ستھرا چھنا ہوا، صاف ستھرا نہر ہوں گی، طرح طرح کے وہ منظر انسان سوچے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پانی ہے نہ خراب ہونے والا، دودھ ہے نہ پھٹنے والا جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اور ایسی شراب ہے جس میں بدمستی نہیں، ایسا اس میں شہد کی نہریں ہیں جس کو نکھارا گیا ہے، صاف ستھرا چھنا ہوا اور زبردست ذائقے دار. تو طرح طرح کی نعمت اللہ پاک نے متقیوں کے لیے رکھی. فرمایا کہ متقی بن جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگے. نمبر دو فرمایا قناعت کرنے والے بن جاؤ، سب سے زیادہ شکر گزار سمجھے جاؤ گے. جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، یا اللہ بہت آپ نے مجھے نوازا. قناعت کا مطلب اللہ کی نعمت کے اوپر اکتفا کرنے والا، لباس پوشاک ہو، گھر گھرستی ہو، خوراک ہو، اپنی سواری ہو، ٹھکانہ ہو، اپنا ہو، کرایہ کا ہو، جیسا بھی ہو، گھر گھرستی ہو، بسیرا اللہ پاک نے دے رکھا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا. فرمایا قناعت اختیار کرو، جو نعمت ملی ہے اس کو بہت سمجھو. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ سے ایک مرید نے پوچھا تھا، حضرت جہاں ہمارا کام کاج ہے، دکان ہے، پڑوس میں دکان بک رہی ہے، تو ایک اور دکان بھی خرید لیں؟ فرمایا کہ دو دکان خریدنے سے تمہارا رزق بڑھے گا نہیں، جو رزق اللہ پاک نے تمہارے لکھ دیا وہ اسی ایک دکان سے مل جائے گا. حویث کے اندر مبتلا مت ہو کہ ایک سے دو، دو سے چار. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کا پیٹ حرص و حویث جب اس کو ہو جائے تو فرمایا کہ سونے کی ایک وادی مل جائے تو دو چاہتا ہے، دو مل جائے تو تیسری چاہتا ہے. فرمایا کہ اس کے پیٹ کا تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. حالانکہ انسان کے بارے میں آج صبح ہی وہاں ہمارے سبق کے اندر درس میں آیا تھا کہ جب انسان رحم مادر کے اندر وجود پذیر ہوتا ہے، ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. نطفے کے ایک ناپاک قطرے کو اللہ پاک نے جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنا دیا، اسے پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، اس گوشت کے اندر ہڈیاں بنائی، ہڈی پر گوشت چڑھایا، اس گوشت پوس کو اللہ پاک نے خوبصورت سانچے میں بنا کر ایک منا اور منی بنا دیا، ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا. فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت برکت والی ذات ہے جو پیدا کرنے والا، خوبصورت سانچے میں ڈھال کر مخلوق کو پیدا کرنے والا، بہت ہی بلند و بالا، بابرکت اور عظمت و شان والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اس میں جب بندے کا وجود چل رہا ہوتا ہے، انسان کا جب چار مہینے پر پہنچ جاتا ہے، ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ماں سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، یا سبزی بھاجی کاٹ رہی ہے، گھر میں جھاڑو پوچھے میں لگی ہے، چار مہینے کا جب اس کا حمل ہو جاتا ہے، اس لمحے پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب، کاپی، قلم لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور اس بے جان جسم کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. اس وقت چار سوالات ہوتے ہیں، حدیث مبارک میں آتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا رب، اس نو مولود کا جو سلسلہ بن رہا ہے اس بے جان لوتھڑے میں، ہم جو روح پھونکنے کے لیے آئے ہیں، تو یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ نمبر دو سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کا رزق کتنا ہوگا؟ نمبر تین سوال ہوتا ہے کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی بدبخت ہوگا یا نیکبخت ہوگا، خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب، شقیون ام سعیدن، بدبخت ہوگا یا نیکبخت، یعنی نیک خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب، ایمان والا ہوگا یا بے ایمان. اور نمبر چار سوال ہوتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. یہ چار سوال پوچھتے جاتے ہیں اور وہ درج کرتے جاتے ہیں، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، نیکبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی. یہ چاروں چیزیں اس وقت درج کر دی جاتی ہیں جس وقت جسم و جان کا تعلق جوڑ رہا ہوتا ہے. آنے والا نو مولود رحم مادر ہی کے اندر اپنے رزق کے فیصلے کرا کر آتا ہے، عمر کے فیصلے کرا کر آتا ہے، زندگی کتنی ملے گی، رزق کتنا ملے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی بنے گا. تو یہ فیصلے منتخب اور مقرر ہیں. حرص و حویث لالچ، ایک سے دو ہو جائے، دو سے چار ہو جائے، یہاں بھی ہاتھ پاؤں ماروں، وہاں بھی ہاتھ پاؤں ماروں، ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے اپنے ذمہ رزق لے رکھا ہے، بندوں کو مکلف کیا کہ تم محنت کرو. وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو کسب معاش کے لیے بنایا، محنت کرو، اسباب اختیار کرو، تجارت و زراعت کرو، محنت مزدوری کرو، جو بن سکتا ہے، جو طریقے سکھائے سارے طریقے اختیار کرو. انبیاء کو اللہ پاک نے پیشے دے کر پیشوا بنا دیا کہ دیکھو فلا 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 انبیاء کس طرح محنت کر کے اپنی روزی کے انتظامات کرتے تھے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ قناعت کرنے والے بن جاؤ، سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے کہ جو روزی مل گئی یا اللہ آپ کا شکر ہے، بہت آپ نے نوازا، مجھ پر انعامات کی بارش کر دی. ہر نعمت پر دل کی گہرائی سے انسان اس بات کو جانے اور مانے کہ یا اللہ آپ نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے عطا فرما دیا. وہ مختصر سی حدیث انسان ذہن میں رکھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو جا رہے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، ایک شخص ملا بےچارہ غربت و افلاس کا مارا ہوا تھا، فقر و فاقہ، بھوک پیاس لباس تک سے بھی محروم تھا، ریت کے اندر اپنے آپ کو ڈھک چھپا کے پڑا ہوا تھا. حضرت موسیٰ سے کہا کہ حضرت علامہ کے پاس جا رہے ہیں، بات چیت کریں گے، تو میرے لیے بھی سفارش کر دینا، علامہ مجھے بھی کچھ دے دے. آگے گزر ہوئے ایک مالدار پر، نعمتوں کی ریل پیل ہے، کہ حضرت علامہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، علامہ سے فرمانا کہ میری نعمت بہت ہو گئی، سنبھالے نہیں سنبھل نہیں، بس اتنی کافی ہیں، جو ملی ہیں بہت ملی ہیں، بس اتنی کافی ہیں، اب مزید ضرورت نہیں ہے. آپ گئے علامہ سے، ہم کلامی کا شرف ہوا، بات چیت سے فارغ ہو کر ان دونوں کی بات بھی علامہ کے سامنے رکھ دی. یا اللہ آپ کے دو بندوں کا پیغام لایا ہوں، ایک تو بےچارا غربت و افلاس کا مارا ہوا ہے کہ لباس تک بھی اس کے بدن پر نہیں تھا، ریت کے ٹیلے میں اپنے آپ کو چھپایا پڑا تھا، تو اس کے لیے سفارش ہے. علامہ نے فرمایا اسے کہنا شکر ادا کرے. علامہ ایک اور بھی آپ کا مالدار بندہ ملا، جس نے کہا نعمتیں بہت ہو گئی بس کافی ہیں، علامہ نے فرمایا اسے کہنا ناشکری کرنا، نعمتیں رک جائیں گی. آپ پیغام لے کر واپس جب پلٹے، مالدار پر گزر ہوا جس پر نعمتوں کی بارشیں تھیں، اس سے جب پوچھا میرا پیغام علامہ کو دیا؟ جی ہاں دیا. علامہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اسے کہہ دو بس ناشکری کرو، اب نعمتوں کی بارش رک جائے گی. ہو نہیں سکتا، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق مجھ پر اتنا مہربان، اور منہ بھر بھر کے علامہ کی حمد و ثنا شروع ہو گیا، تعریفیں شروع کر دیا، بھر بھر کے شکر تھا میرے اللہ نے مجھ پر اتنی نوازشات کی بارشیں کی، میں اس کی ناشکری نہیں کر سکتا. اور زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے لگا، حمد و ثنا کرنے لگا، شکر ادا کرنے لگا، اور زیادہ اللہ پاک نے نعمتوں کی بارشیں برسا دی. شکر کی بدولت نعمتیں برستی ہیں. ادھر سے جب گزر ہوا، اس پر جو ریت میں چھپایا پڑا تھا، جی میرا پیغام پہنچا دیا؟ ہاں پہنچا دیا. اللہ میں فرماتے ہیں شکر ادا کرو. چھوٹتے ہی اس نے کہا دیا ہی کیا ہے جو شکر ادا کروں. اللہ میں نے ہوا کا جھونکا بھیجا، جو ریت کا ٹیلا بھی اڑا کر ساتھ لے گیا. تو وہ ناشکری کے نتیجے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور یہ شکر گزاری کے بدلے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو لباس پوشاک ہو، خوراک ہو، رہن سہن ہو، سواری ہو، آل اولاد ہو، تعلقات ہو، جو جو بھی چیزیں ہوں، دین اور دنیا کی جو نعمت مل جائے، دل کی گہرائی سے انسان شکر ادا کرے، یا اللہ آپ کی دین ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی کرم نوازی، اپنے الفاظ میں جس طرح چاہے انسان شکریہ کے الفاظ، اور عربی کے اندر اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تمام تعریف آپ کے لیے، تمام شکر آپ کے لیے. انت کما اثنیت علی نفسک، میرے پاس تو شکریہ کے الفاظ بھی نہیں، بس اتنا کہتا ہوں کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے خود آپ نے اپنی تعریف کی ہے. انت کما اثنیت علی نفسک، بس آپ کے لیے میں وہی تعریف کرتا ہوں جو خود آپ نے اپنی تعریف، اپنی شایع نشان فرمائی ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا آپ کی نعمتوں کو، بس اتنا کہتا ہوں کہ انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ویسے ہی ہیں جیسے خود آپ نے اپنی ذات کی تعریف کی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب پوچھا تھا کہ آدم علیہ السلام پر اتنے بڑے بڑے انعام کیے، دست قدرت سے بنایا، جنت میں بسایا، نعمتوں کی بارشیں کی، انہوں نے اتنے بڑے انعامات کا شکریہ کیسے ادا کیا؟ مسجد ملائکہ بنایا، فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا، اس کا شکر انہوں نے کس طرح سے ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم دل کی گہرائی سے اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ یہ سب کچھ میری عطا ہے، یہ جاننا اور ماننا ہی ان کی طرف سے شکر تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ میری عطا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھتے تھے. تو جو بھی دیا ہے اللہ نے دیا، ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا. تو فرمایا کہ قناعت کرنے والے بن جاؤ، سب سے زیادہ شکر گزار سمجھے جاؤ گے. اسی طرح فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، کامل مومن بن جاؤ گے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو کامل مسلمان بن جاؤ گے. یہ چوتھی چیز آ گئی. اور فرمایا کم ہنسا کرو, زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے, دل انسان کا شقی اور سخت ہو جاتا ہے, سنگ دل ہو جاتا ہے انسان. تو موقع بہ موقع انسان ہنستا بھی رہے, خشک صوفی بھی نہ بن جائے. ابو سنقم تری رہا شکل پر 12:30 بجتے رہے ہمیشہ کہ ہنسنا ہی منع ہو جائے. اللہ میاں نے ہنسنا بھی رکھا رونا بھی رکھا. انہ ہو اضحک و ابکا, وہی ذات ہے جو ہساتا بھی ہے, وہی ذات ہے جو رلاتا بھی, لیکن اعتدال دیا. فرمایا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, چاہیے کہ یہ منافقین لوگ جو دنیا میں قہقہ مار مار کے مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا, انہیں چاہیے کہ یہاں کم ہنسا کریں زیادہ تر رویا کریں. جو یہاں ہنسے گا وہاں روئے گا, جو یہاں روئے گا وہاں ہنسے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے پر دو خوف دو امن جمع نہیں کرتا, جو یہاں مجھ سے خوف زدہ رہتا ہے, جو یہاں روتا ہے آخرت میں بے خوف و خطر ہو کر وہاں ہنسے گا, جو یہاں ہنستا ہے بے خوف و خطر رہتا ہے آخرت میں وہ پھنسے گا, آخرت میں اس کو رونا پڑے گا. اس لحاظ سے یہ پانچ نصیحتیں ہم نے فرما دی کہ متقی بن جاؤ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے, قناعت کرنے والے بن جاؤ سب سے زیادہ شکر گزار سمجھے جاؤ گے, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو کامل مسلمان بن جاؤ گے. تو میں نے کہا کہ نازک دور ہے, حالات کے حساب سے انسان بگاڑ کے نہ رکھے کم از کم, اگر انسان اپنی ذات سے کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا تو نقصان تو ہرگز نہ پہنچائے. اور پھر طور طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کرتا رہے اور اچھے طریقے سے برتاؤ کرتا رہے تو خود بخود عدل کا بدلہ ملتا ہے. اور فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پانچویں نصیحت فرمایا کہ کم ہنسا کرو, زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. وہ حدیث مبارک بھی آ گئی, فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جس کے تین حق ہیں, دوسرا وہ جس کے دو حق ہیں, تیسرا وہ جس کا ایک حق ہے. فرمایا کہ تین حق والے وہ مسلمان پڑوسی ہیں جن سے تمہارا کوئی رشتہ بھی ہو, رشتے دار بھی ہے ساتھ میں مسلمان بھی ہے, تیسرے نمبر پر پڑوسی بھی ہے. تو اس کے تین حقوق جمع, اس کا بہت زیادہ دھیان رکھو خیال رکھو, رشتے ناطے کے اعتبار سے بھی, مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی, اور پڑوسی ہونے کے اعتبار سے بھی. اور نمبر دو فرمایا کہ وہ جس کے دو حقوق ہیں, فرمایا کہ وہ مسلمان پڑوسی جس سے تمہارا نہ سبھی رشتہ نہ ہو, تو وہ مسلمان ہونے کا اس کا ایک حق ہو گیا اور پڑوس میں بسا ہوا اس کا دوسرا حق, تو دو حق کا یہ مالک. اور تیسرے فرمایا کہ ایک حق والا پڑوسی کہ جو صرف غیر مسلم ہے اور آپ کے پڑوس میں آ کر بس گیا, تو اس کے اوپر خالی پڑوس والا حق ہے کہ اس کو بھی دیکھ بھال رکھنا ضروری ہے, خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اس کو مدد درکار ہو تو اس کو مدد فراہم کرنا, اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا اور اس کے حال ماحول کا پورا خیال رکھنا یہ حد سے زیادہ ضروری ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی. فرمایا کہ حاکم وقت کی اطاعت کیا کرو اور اس کی فرمانبرداری کرنا چاہے اس کی ناک کٹی ہوئی ہو, نکٹا ہی کیوں نہ ہو, لیکن جو تمہارا امیر بن جائے جو حاکم بن جائے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا, لیکن یہ اطاعت اسی حالت میں ہے کہ وہ معصیت کا حکم نہ دے. شریعت کے خلاف حکم میں تو کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. فرمایا کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کرو, حاکم کی اطاعت کرو اگرچہ وہ نکٹا ہی کیوں نہ ہو. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب گھر میں سالن پکاؤ تو شوربے کے اندر پانی تھوڑا بڑھا لیا کرو, شوربہ بڑھا لیا کرو تاکہ پڑوس میں بھی دے سکو. اس میں آپ نے ترغیب دے دی کہ اپنے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کو بھی دھیان رکھو کہ اپنا پک رہا ہے, تھوڑا سا اضافی پکا لو کہ اپنے ساتھ ساتھ پڑوسی کے بھی تھوڑا سا بھجوانے سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں اور ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, برکتیں ملتی ہیں. اور فرمایا کہ نمبر تین نصیحت فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے رہنا. تو یہ تین نصیحتیں, فرمایا کہ حاکم وقت کی اطاعت اور فرما برداری کرو, نمبر دو فرمایا کہ جب کھانا پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر کے پڑوس میں بھی بھجوا دیا کرو, اور نمبر تین فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے رہا کرو. مرد حضرات کے لیے تو آسانی ہے کہ اذان ہوئی اور نماز کا وقت مقرر ہے, خواتین اس میں تھوڑی سستی کر جاتی ہیں, ابھی جبھی کرتے کرتے وہ نماز کو ٹال کر وہ مکرو وقت تک لے جاتی ہیں, اور بعض دفعہ رات کی نماز کو ٹال ٹال کے وہ سونے تک اپنے دماغ کو الجھا کے رکھتی ہیں, کبھی نماز پڑھ لیں پھر سوئیں گے. وقت کے اوپر جو کام ہو جائے, ہر کام کو وقت پر نمٹانے کی انسان عادت بنا لے تو بڑا ہی پیارا عمل ہے, اس کے ذریعے سے انسان سکون والی عافیت والی زندگی بسر کرتا ہے اور راحت اور آرام کے اندر بھی وہ بڑے چین اور سکون سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ملتی ہیں. تو اس لحاظ سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی وقت پر نماز ادا کرنے کا اہتمام کر لینا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو عافیت کے اندر رکھے گا, وقت میں برکت بھی ملے گی اور ہر کام وقت کے پر انجام دینے کی عادت ہو جائے گی. اور خواتین کے لیے وہ جو دو حدیثیں ہیں بڑی پیاری ہیں, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ ابن جبل کی پھوپھی زاد بہن ہے حضرت اسماء بنت یزید آئیں چادر اوڑے ہوئے اور کہا کہ میں خواتین کی طرف سے ہماری بات چیت چل رہی تھی, نمائندہ بن کر آئی ہوں. اور جس فصاحت و بلاغت و جچے تلے انداز میں, عربی کی تو ماہر ہوتی تھیں خواتین, تو بڑے پیارے انداز سے جس جچاؤ تلاؤں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو سے متاثر ہوئے. فرمایا کیا عمدہ کلام کیا, کیا عمدہ گفتگو کی. بتایا کہ یہ مرد حضرات تو آپ کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہے, نمازوں میں, جہاد میں, سفر میں, حج میں, ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ شریک ہیں, اور ہر طرح سے جو جو بھی معاملات آپ کو اللہ پاک نے دیے مرد حضرات آپ کے ساتھ شریک رہتے ہیں. تو یہ تو لوٹتے ہیں, سمیٹتے ہیں, خوب یہ تو آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم خواتین گھر کی چار دیواریوں میں محبوس ہیں, بند ہیں. مردوں کے لیے بچے جنتی ہیں, بچوں کی پھر پرورش کرتی ہیں, دیکھ بھال, ان کی تربیت, اور ان کے لیے, مردوں کے لیے, بچوں کے لیے گھر کے اندر کھانا پینا, دھلائی صفائی, سارے ان کاموں میں لگی رہتی ہیں. تو مرد تو لوٹ کر کہاں سے کہاں نکل گئے, ہم تو گھر کی چار دیواری میں بند رہ گئی. تفصیل سے پورا وہ انہوں نے خطبہ دیا, ایک بات بیان کی, اپنے ایک موقف لائن تھی, اور بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنا موقف رکھا. تو آپ ان کی گفتگو سے متاثر ہوئے, فرمایا کہ دیکھا کتنی عمدہ گفتگو فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اپنی خواتین کو میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ مرد لوگوں کو, مرد حضرات کو, اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ان تمام کاموں میں شریک ہونے پر جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں, اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالی ان خواتین کو امور خانہ داری پر عطا فرماتے ہیں. مرد جہاد کے اندر شریک ہو کر جان کی بازی لگا کر جو اجر و ثواب کرے گا, عورت گھر کے اندر کھانا پکانے پر وہ اجر و ثواب پالے گی, کپڑوں کے دھونے پر, دھلائی صفائی پر, گھر کے امور خانہ داری پر اللہ پاک نے تمام وہ بڑے بڑے اجر و ثواب رکھ دیے جو مرد حضرات باہر نکل کر بڑے بڑے اعمال انجام دے کر حاصل کرتے ہیں. اور دوسری حدیث جو بڑی پیاری ہے, فرمایا کہ جب عورت ایسی ہو, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت زوجها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت. عورت کی ذات جب ایسی ہو, پنج وقتہ نمازی ہو, اذا صلت المرأة خمسها, عورت جب اپنے پانچ وقت کی پکی نمازی ہو, وصامت شهرها, نسبتیں عورت کی طرف ہیں کہ عورت اپنی نمازیں وقت پر پڑھتی ہو, عورت اپنے مہینے کے روزے رمضان کے وقت پر رکھتی ہو, وصامت شاہ رہا, اپنے مہینے کے رمضان کے روزے وقت پر رکھتی ہو, اہتمام سے رکھتی ہو, وحصنت فرجہا, عفیف اور پاک دامن ہو, اپنی عفت اور پاک دامنی کے جوہر کو سلامت رکھتی ہو, شوہر کے علاوہ کسی کو میلی آنکھ اپنے پر اٹھانے نہ دیتی ہو, وطاعت زوجہا, شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو, خدمت گزار ہو, وفادار وفشہار ہو. چار خوبیاں جس عورت میں ہوں, فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت, جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. بڑی بشارت ہے ان خواتین کے لیے جن میں یہ چار خوبیاں ہوں, نمازی ہوں, صوم و صلات کی پابند ہوں, رمضان کے روزے اہتمام سے رکھتی ہوں, اور پھر ساتھ ساتھ عفیف اور پاک دامن ہوں. اور نمبر چار فرمایا کہ شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہوں, تھوڑی بہت نرم گرم تو ہر گھر میں چلتی ہے, صبر و تحمل سے مظاہرہ کیا جائے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے, شوہر کو غصہ آ جائے بیوی خاموشی اختیار کر جائے, برداشت کر جائے, اور بیوی کو غصہ آ جائے شوہر خاموشی اختیار کر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر ایک صحابی شکایت دیتے بیوی کی, بہت سر چڑھ گئی میرے, شکایت کر کے آتا ہوں امیر المومنین کے دروازے پر, جب پہنچے دستک دے دی لیکن اندر سے شور کی آواز آ رہی ہے, بیوی صاحبہ برس رہی ہیں حضرت امیر المومنین پر, بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے, کوئی چو تک بھی آواز نہیں آتی. حیران ہو گئے, جو مقدمہ میں لایا تھا امیر المومنین کی عدالت میں, یہاں تو خود یہ معاملہ ہے کہ وزیر داخلہ, وزیر خارجہ پر برس رہی ہیں اور سامنے سے اف تک بھی نہیں ہو رہی. تھوڑی دیر سننے کے بعد چپ چاپ واپس چل دیے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر آئے, دیکھا تو وہ کوئی صاحب آئے تھے واپس جا رہے ہیں. بلایا, ہاں بھائی جی کیسے آنا ہوا؟ حضرت وہ بیگم کی شکایت آپ کے پاس لایا تھا, یہاں تو ماجرا دیکھا, یہاں تو وہی ماجرا ہے جو ہمارے گھر میں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفصیل بیان فرمائے, فرمایا کہ بھائی اس کے بھی اپنے حقوق ہیں, اس کے بھی اپنے جذبات ہیں, اس کے بھی اپنے تاثرات ہیں, برداشت کرنے پڑتے ہیں, وہ ہمارے گھر کی کوئی لونڈی تھوڑی ہے. پھر اس کی خوبیاں گنوائیں, فرمایا کہ وہ میرے لیے روٹی پکانے والی ہے, وہ میرے لیے کھانا پکانے والی ہے, وہ میرے کپڑے دھونے والی ہے, وہ میرے گھر کی صفائی ستھرائی رکھنے والی ہے, جب میں سفر پر جاتا ہوں میرے مال کی حفاظت کرنے والی ہے, سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ میری ایمان کی محافظ ہے, کہ اپنے لیے ایک حلال بیوی مجھے موجود ہے, میں حرام کاریوں سے بچا ہوا ہوں, زناکاری سے بچا ہوا ہوں, میرا ایمان کی وہ محافظ ہے. وہ نام بنام تفصیل سے پوری فہرست گنوا دی. یہ طباخۃ لی, وہ میرے لیے کھانے پکاتی ہے, یا خبازت لی وہ میرے روٹیاں پکاتی ہے، یا غسالت لی میرے کپڑے دھوتی ہے، تو بن فرمایا کہ میرے گھر کی صفائی کرتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میری جان کی میرے مال کی محافظ ہے، سفر پر جاتا ہوں میرا گھر بار میری نگرانی کرتی ہے، پوری دیکھ بھال لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر فرمایا کہ میرے ایمان کی محافظ ہے، کہ اس کی وجہ سے میرا ایمان محفوظ ہے. فرمایا کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، بس اب وہ آدھے کی فکر رکھے، یعنی خواہشات کے اوپر جو گناہ ہوا کرتے ہیں وہ خواہشات والے گناہ تو اس نکاح کے بعد ان کا کام تمام ہو گیا. انسان میں شہوت ہو خواہش ہو، اللہ پاک نے جائز اور حلال ذریعے دے دیے، انسان اپنے جائز جذبات کی تسکین کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے نکلا ہوا ہو کہ اس کی نظر پڑ گئی ادھر ادھر اور اس کے جذبات بھڑک اٹھے، فرمایا انسان گھر جائے اور اپنے گھر والوں سے ملاپ کر لے، تاکہ جائز طریقے سے اس کو ملاپ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ کا جو دائیہ تھا وہ مان پڑ جائے. اور ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ انسان جب ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے تو اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. صحابہ حیران رہ گئے، یا رسول اللہ، ایک انسان اپنے خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، جذبات کی تسکین کے لیے ملاپ کیا اور اس پر اجر و ثواب. فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر یہی جذبات جو خواہشات تھیں ان کو اگر وہ ناجائز اور غلط مقام پر جا کر یہ تسکین کے مواقع فراہم کرتا اور وہاں جا کر اپنے جذبات کی تسکین کرتا تو حرام کا گناہ اس کو ہوتا کہ نہیں ہوتا، ناجائز اور کبیرہ کا گناہ کا مرتکب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جی ہاں. تو فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچا کر حلال میں لگایا تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ مرد کو غصہ آ جائے، بیوی تحمل سے برداشت سے کام لے لے، بیوی کو غصہ آ جائے، مرد خاموشی لگا جائے، پھر اگلے وقت میں ایک دوسرے کو منا لے، رات گئی اور بات گئی. یہ نہیں کہ انسان ناراض ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کے آسرے میں دو دو تین تین چار چار دن گزر جائیں کہ وہ مجھے منائے گا میں اس کو مناؤں گا. زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے، مرد عورت کے لیے سرتاج ہے اور زندگی کا ساجی اور شریک ہے، اور عورت مرد کے لیے، شوہر کے لیے اپنے وہ رفیق حیات ہے، اس کے ہم سفر ہے، سارے زندگی کی شریک حیات ہے. ایک دوسرے کا پوری طرح خیال رکھنا ہوتا ہے. تو جب خیال رکھ کے انسان چلتا ہے تو کبھی کبھی نرم گرم ہو جاتا ہے انسان، صبر و تحمل سے کام لے، برداشت سے کام لے، تو یہ چلتا رہتا ہے. پھر ہم مزاجی پیدا کرنے کی کوشش کریں، مرد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عورت کے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مرد کے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. اس طرح سے پھر یہ سائیکل کے دو پہیے بن جاتے ہیں جو بالکل تیز رفتاری کے ساتھ ان کا سفر جاری رہتا ہے. جہاں ایک پہیہ خراب ہوا وہاں سائیکل لڑکھڑا کر گر جاتی. تو یہ زندگی کا سفر بھی ان دو پہیوں پر چلتا ہے، میاں بیوی کے اندر ہم آہنگی ہو، ہم مزاجی ہو، تعلقات استوار ہو، ایک دوسرے کا پورا خیال ہو، اور ہر طرح سے خدا نہ کرے کبھی کوئی بیماری آ گئی اس کا دھیان ہو، علاج معالجہ ہو، خوشی کے موقع پر گھمانا پھرانا، کھلانا پلانا، لباس پوشاک، ہر چیز کا دھیان اور خیال رکھا جائے تو دنیا انسان کی جنت بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا، جمع ہونا، کہنا سننا قبول فرمائے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اچھے طریقے سے ادائیگی ہم سب کو نصیب فرمائے. آج اس پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.